أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف قرآن مجید کی ساتویں سورت ہے یہ ترتیب توفیقی کی حیثیت سے یعنی قرآن میں پریزنٹ ٹائم میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تدوین فرمائی تھی اس میں یہ ساتویں نمبر پر ہے، یہ سورہ الانعام کے بعد ہے اور یہ قرآن کی وہ سورت ہے جو پہلی سات سورتوں کی آخری سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، مدنی سورتوں کی ایک سیریز کے بعد اب یہ ایک مکی سورت ہے، جیسے سورہ الانعام آئی تھی اس کی 206 آیات ہیں اور بہت اسپیشل صورت ہے یہ۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے اس کے بارے میں کروں گی وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں کے نام ایکسیڈنٹل ہیں اور کسی نے اس صورت میں سے ایک لفظ اٹھا کے اس کا نام رکھ دیا ہے، ان کی ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہوں گی۔ سورہ الاعراف، اور اعراف کا مطلب ہے ایک فصیل، ایک دیوار۔ اعراف اصطلاح میں اس دیوار کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک فصیل ہے، جس پر روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جن کے اعمال برابر ہیں، جو نہ جنت والے ہیں اور نہ دوزخ والے ہیں، اور وہ وہاں اللہ کی رحمت کا انتظار کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ اعراف وہ جگہ بھی ہے، اور یہ قرآن میں ہے، کہ جہاں پر ساری روحوں کو کریٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا جاتا، اور وہ روحیں جو تھیں انہوں نے اللہ کے سامنے وعدہ الست کیا تھا یا عہد الست، جو ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ اور اعراف کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرافا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پہچاننا۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جہاں ساری روحیں ایک دوسرے کو دیکھ چکی ہیں اور وہ وہاں پر ایک دوسرے کو پہچانیں گی اور پہچانتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ پہلی سات صورتیں ختم ہوتی ہیں اور ایک بالکل ڈفرینٹ، آپ سمجھیں کہ جیسے قرآن ایک کروٹ لیتا ہے یہاں سے، اور جو شرع کے احکامات، توحید کا جو ڈسپلن ہم نے پڑھا ہے، رسالت کے جو اعتراضات اور رسالت کا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، وہ سبجیکٹس چلتے رہتے ہیں لیکن ان میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے۔ تو آج یہ مختصر آڈیو میں آپ کو بھیج رہی ہوں سورہ اعراف کے انٹروڈکشن کے لیے۔ سورہ اعراف آپ یہ سمجھیں کہ اس کے تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کے بڑے بڑے حصے ہیں۔ جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سبجیکٹس کے لحاظ سے، تو پہلا حصہ تو اس کا انٹروڈکشن ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جس تفصیل میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس تفصیل میں یہ بتایا ہے کہ حضرت آدم کا جو قصہ تھا اس کے نفسیاتی عوامل، اس کے فلسفیانہ عوامل، اس کے ایون آپ یہ سمجھیں کہ تصوف سے متعلق عوامل جو ہیں وہ اس میں، یہ پہلی اس کی 58 آیات ہیں، 58 آیات ہیں، اور وہ بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے آیت نمبر 59 سے لے کے آیت 64 تک، اور اس میں حضرت نوح کا بیان ہے۔ اب نیچرلی حضرت آدم کے بعد جو آدم ثانی ہیں، جن سے دنیا دوبارہ چلی ہے، وہ حضرت نوح ہیں۔ تو حضرت نوح کی دعوت اور پھر ان کی قوم کی ہلاکت، یہ باتیں اس پیراگراف میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود کا بیان ہے، اور وہ بھی بالکل اسی، آپ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سٹائل اور ڈسپلن بالکل ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت ہود کا بیان اور ان کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کی ہلاکت کا بیان آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 65 تک ہے، آیت 65 سے آیت 72 تک ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح کا بیان ہے، جو قوم سمود کی طرف آئے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزادی اونٹنی دی تھی، اور اس اونٹنی کو جب اس قوم نے قتل کیا تو ان کے اوپر پھر عذاب آیا تھا. یہ آیت نمبر 73 سے 79 تک یہ بیان ہے. پھر اس کے بعد حضرت لوط کی قوم کا بیان ہے, اور یہ قوم ہمیں ابھی جہاں پہ بحیرہ مردار ہے اسرائیل اور جارڈن کے پاس, یہ قوم وہاں آباد تھی اور یہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی. یہ وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب دیا تھا, اور ان کا بیان آیت نمبر 80 سے 84 تک بیان ہوا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب کا بیان ہے, اور حضرت شعیب کی قوم کی ہلاکت کا بھی بیان ہے. حضرت شعیب وہ پیغمبر تھے جو بہت زبردست مکلم تھے اور مدرس تھے, اور ان کی تقریریں, ان کا بیان بہت مشہور ہے, اور ان کی قوم ناپ تول میں کمی کے گناہ میں اور کرپشن کے گناہ میں, جیسی آج کل ہماری قوم ہے, آپ اپنی پریزنٹ ڈے حالت کو اچھی طرح دیکھیں, وہ قوم ان لعنتوں میں مبتلا تھی. اور ان کا بیان آیت نمبر 85 سے آیت 102 میں آیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا بیان ہے, اور وہ کافی ڈیٹیل میں ہے کیونکہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. آیت نمبر 103 سے لے کے 171 تک یہ بیان ہے, اور اس کے بعد آیت نمبر 172 سے 206 جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے, اس کا ایک اختتامیہ ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک اوور ویو ہے پوری سورت کا. بڑی زبردست سورت ہے. اب سورہ اعراف وہ آخری سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں, یعنی کہ 1100 سے 1390 میں ہجرت سے عین پہلے, سورہ انعام اور سورہ حج کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے, اور قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ان کا انجام بھی ایسی ہی تباہی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک جو اس کا مختصر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو عذاب اس میں بیان ہوئے ہیں, وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کیا جب وہ سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے, یہ بات سورہ آراف میں بیان ہوئی ہے. اس میں جو 6 عذاب بیان ہوئے ہیں ان میں قوم نوح کی ہلاکت ہے جو غالباً 3500 سال قبل مسیح کو ان کو ڈبو کے یا ان کو غرق کر کے ہلاک کیا گیا تھا. پھر قوم ہود یعنی عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے جو غالباً 3000 قبل مسیح میں ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا, کہ ان کے اوپر ایک بہت تیز ہوا بھیجی گئی اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی. پھر اس کے بعد قوم صالح یعنی سمود کی ہلاکت کا بیان ہے جو 2500 قبل مسیح میں قوم سمود کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. جس کے بعد قوم لوط کی ہلاکت جو 2100 یعنی 2100 قبل مسیح میں قوم لوط کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. قوم شعیب کی ہلاکت جو 1400 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے ذریعے جس قوم کو ہلاک کیا گیا تھا, اس آیت میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا اور پھر یہ ہلاک ہو گئے. اور پھر آل فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے جو 1300 قبل مسیح میں ان کو غرق کر کے ہلاک کیا گیا تھا, اور اس کا بیان بھی اس صورت میں موجود ہے. جو بہت امپورٹنٹ, یہ میرا اوپینین ہے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک اس میں کور ہوا ہے, وہ حضرت آدم اور ابلیس کی کشمکش کی داستان جو ہے اس کا ایک تفصیلی ذکر ہے اس میں. یعنی سورہ اعراف میں حضرت آدم اور ابلیس کی کشمکش اور ابلیس کا طریقہ واردات بہت کلیئرلی بیان کیا گیا ہے, اور اس میں جو ایلیمنٹس ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. ابلیس سمجھتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے, اور یہی وہ تکبر ہے جو ہر مخلوق کو لے ڈوبتا ہے. پھر ابلیس کے طریقہ واردات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے, وہ بے لباس کرتا ہے, وہ بے شرمی پر اکساتا ہے, اور اس طرح وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. حضرت آدم اور حضرت ہوا کو ابلیس نے جھانسا دیا تھا کہ اللہ آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ اس طرح آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے۔ حالانکہ اسی کہانی میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور شیطان نے جو ان کو دھوکہ دیا وہ یہ تھا جو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کہ وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے حیات دوام یعنی کہ ہمیشہ ابدی زندگی کا بھی لالچ دیا تھا ان کو۔ پھر یہ ہے کہ ابلیس نے قسم بھی کھائی تھی کہ میں آپ کا بالکل صحیح خیر خواہ ہوں، یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہے جو جھوٹ بولنے والے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ قصہ سنا کر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن ابلیس کے دام میں گرفتار ہونے سے بچیں، اس کے فریب، اس کے مکر اور اس کی چال بازیوں کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے۔ ابلیس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ایمان نہ لانے والوں کو بھی ابلیس کا دوست بتایا ہے۔ پھر اس میں جو ایک چیز میں شروع میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ متکبر کرنے والی قیادت کے رویوں کی نشاندہی ہے، یعنی کہ ایک مجرم قیادت کیسے اپنی پوری قوم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک کرپٹ اور جھوٹا لیڈر اور ایک متکبر لیڈر جو ہے وہ کیسے اپنی پوری آرمی اور پوری قوم کو اللہ کے عذاب میں داخل کر دیتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قوم سمود کی کافر قیادت کا ذکر کیا ہے کہ وہ متکبر تھے اور عام لوگوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ یہ کمزور لوگ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود حضرت صالح پر ایمان لے آئے۔ پھر قوم شعیب کی قیادت بھی، ان کے لیڈر بھی بہت متکبر تھے، انہوں نے حضرت شعیب اور ان کے مومن ساتھیوں کو جلاوطنی کی دھمکی دی تھی، جو حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی تھی، سب اولوالعزم پیغمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب یہ مکی زندگی کا اینڈ ہے اور وہ بھی اس کشمکش میں تھے کہ ان کو اللہ کا حکم آئے اور وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ان کو مدینہ سے انویٹیشنز آ رہی تھی اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب نے بنیادی انسانی حقوق یعنی کہ فریڈم آف فیتھ کی دہائی دی تھی اور پوچھا کہ کیا تم لوگ ہماری ناگواری کے باوجود اپنا باطل اور مشرکانہ مذہب ہم پر مسلط کرو گے، یعنی کہ یہ آپریشن کی ایک مثال ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 88 میں ہے، قالا اولو کنا کارہین، کیا ہم جبکہ ہم اسے کراہت کرتے ہوں اور ہمیں تمہاری باتیں اچھی نہ لگیں تب بھی تم یہ ہم پر مسلط کرو گے۔ تو یہ آپریشن اور کرپٹ لیڈرشپ اور یعنی کسی سے اس کی رائے کی کا اظہار اور کسی سے اس کی مذہبی اور سوچ کی آزادی چھین لینا جو ہے وہ بھی باعث عذاب بنتی ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہر پیغمبر کی دعوت کا ذکر ہے اور ہر پیغمبر نے جن الفاظ میں دعوت دی ہے وہ ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ اچھا، سورت کا جو نام ہے اس میں اصحاب آراف کا ذکر ہے کہ اہل آراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 46 ہے۔ آیت نمبر 47 میں آراف والوں کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور پھر آیت نمبر 50 میں انہی اصحاب آراف کا ذکر ہے اور ان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا۔ تو یہ چیزیں، اب یہ بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام بھی جو ہیں یہ الہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان ناموں میں یہ کہنا کہ یہ کہیں سے بھی رینڈملی اٹھا کے نام رکھ دیا گیا ہے، جو غلط فہمی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بہترین تفہیم لکھی ہے، لیکن یہ ایک بات جو انہوں نے اس میں بارہا کہی ہے کہ سورت کا نام اس لفظ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے جو سورت میں وہاں پایا جاتا ہے، اور سورت کے نام جو ہیں وہ دراصل ان کے مقاصد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بات جو ہے یہ نہ صرف مشکوک ہے بلکہ ہمارے اساتذہ کی رائے میں یہ بات غلط ہے۔ آخر میں، بالکل آخری پیراگراف جو ہے آیت نمبر 172 سے 198 تک، اس میں عہد الست کا ذکر ہے، جو میں نے آراف کا آپ سے بیان کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری روحوں کو جمع کیا گیا تھا، تو عہد الست سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا تھا، الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا بلا، یعنی قسم ہے یا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ عہد روز قیامت کے لیے اتمام حجت ہے، اور توحید کی دلیل اس میں فراہم کی گئی ہے، اور شرک کو اس میں ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک اس صورت میں ایک مادہ پرست آدمی کا قصہ ہے جو خوبصورت تمثیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس شخص کو اللہ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی۔ یہ آیات الہی کی پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ زمین سے چمٹ بیٹھا۔ بڑی زبردست مثال ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ولکنہ اخلد الی الارض، یعنی خواہشات نفس اور مٹیریل کی پیروی کرنے لگا، واتبع ہواہ، اور یہ اپنی ہوا اپنی خواہشوں کا اتباع اس نے کیا، اور اس کی مثال کس کی ہے؟ بڑی خوفناک مثال ہے۔ فمثلہ کمثل الکلب، مثل کلب جو ہے کتے کی مثال، اس صورت کا ایک امتیاز ہے جو قرآن میں کہیں اور نہیں بیان ہوا، کہ یہ آدمی جو زمین سے چپک گیا اور اپنے زمین کی مٹیریل چیزوں کے لیے اور اپنی خواہشات نفس کے لیے جینے لگا، گویا یہ کتے کی زندگی گزارنے لگا۔ ہر وقت زبان باہر لٹکائے رکھتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ یہ آیت نمبر 176 ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک میں نے آپ کو آؤٹ لائن اس لیے بتائی ہے کہ بہت ہی عظیم الشان سورت ہے ہر سورت کی طرح، لیکن جہاں اس کا جو قرآن میں اس کی جو زبردست پوزیشن ہے، اور جہاں سے قرآن کا بیان اور قرآن کے اصول تو وہی رہتے ہیں، لیکن بیان کا انداز اور ریفرنسز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، تو اس صورت کے بعد انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگا، جو پہلی سات صورتیں ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں ان کو خود فیل ہوگا کہ قرآن گویا یہاں پہ ایک کروٹ لیتا ہے، اور ایک مختلف انداز میں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک لیول سے آپ اگلے میں گریجویٹ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب توفیق کی، ہماری ذہن کی، ہماری سوچ اور سمجھ کی توفیق کے مطابق مزید کمپلیکیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل القرآن بنا دے، قرآن کے حقوق پورے کرنے والا، اسے پڑھ کے، سمجھ کے، اس پہ عمل کرنے والا، اسے اپنی ترجیح بنانے والا، اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔